آج اب اللہ کے نام سے سورہ حدید کا آغاز کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو مجموعے ہیں, گروپ ہیں, ان میں سے چھٹے گروپ میں مکی صورتیں سات تھیں, سورہ قاف سے شروع ہو کر سورہ واقعہ تک, اور مدنی صورتیں دس ہیں, سورہ حدید پہلی ہے, سورہ تحریم آخری ہے. سورہ حدید 27 پارے کی آخری صورت ہے اور سورہ تحریم 28 پارے کی آخری صورت ہے. تقریباً سوا پارا ان دس صورتوں پر مشتمل ہے. ان دس صورتوں میں سے پانچ صورتوں کا آغاز ہوتا ہے تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اس اعتبار سے ان کا ایک خصوصی نام ہے المسبحات, وہ صورتیں جن کا آغاز ہوتا ہے تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے, اور ان پانچ صورتوں کا پھر خصوصی مقام اور مرتبہ ہے ان دس صورتوں میں. بحثیت مجموعی میں نے رات چند باتیں عرض کی تھی, انہیں ذہن میں تازہ کر لیجیے اختصار کے ساتھ. صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے جو قرآن مجید میں ہے. دس صورتیں ایک جگہ پر, کہیں اور نہیں. دوسری قدر مشترک ان کے مابین یہ ہے کہ یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام مدینہ کا دور ہے اس کے نصف ثانی میں نازل ہوئی ہے, سوائے ایک کے, سورہ حشر, وہ سن 4 میں نازل ہوئی ہے, باقی سب کے سب سن 5 کے بعد کی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں آ کر مسلمانوں میں اوسط کے اعتبار سے جذبہ ایمانی اور جوش جہاد میں کمی واقع ہو گئی تھی. اوسط کے اعتبار سے اس کو نوٹ کر لیجیے. جو سابقون الاولون چلے آ رہے تھے, ظاہر بات ہے کہ ان کے نہ ایمان میں کوئی کمی کا سوال تھا, نہ جوش جہاد میں, نہ جذبہ انفاق میں. لیکن اب جو یہ نئی بھرتی ہوئی تھی, خاص طور پر صلح حدیبیہ کے بعد جو ایک یوں سمجھیے کہ بڑے پیمانے پر لوگوں کا دین کے اندر داخلہ ہوا, تو ظاہر بات ہے کہ ان کی تربیت تو ان کا تزکیہ اس طور سے تو نہیں ہوا تھا جس طور سے کہ مکے کے 12 سالوں کے دوران السابقون الاولون من المہاجرین کا ہوا تھا. اس اعتبار سے اوسط گر گئی تھی, تو اس میں لال تھا, جذبہ انفاق میں بھی کمی, جوش جہاد میں بھی کمی, اور ایمان کی گہرائی میں بھی کمی, اوسط کے اعتبار سے. پھر اب کر رہا ہوں کہ مغالطہ نہ ہو جائے. اس اعتبار سے ان صورتوں میں نمبر ایک تو یہ کہ ذرا مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کا انداز آپ کو مشترک ملے گا. اس کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے اگر کہ وہ مناسب نہیں ہے, لیکن بہرحال ہے وہ زجر و توبیخ کا انداز. تمہیں کیا ہو گیا ہے, لم تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اب یہ ایک انداز ہے, رجل کا انداز ہے. وما لکم لا تؤمنون, تمہیں کیا ہو گیا ایمان کیوں نہیں رکھتے. وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, تمہیں کیا ہو گیا اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے. یہ انداز جو ہے ان میں مشترک ملے گا. یہی وجہ ہے کہ ان میں اگرچہ خطاب ہے کلیتاً مسلمانوں سے, نہ کفار قریش سے کوئی خطاب ہے, نہ کفار اہل کتاب سے کوئی خطاب ہے. البتہ اہل کتاب کو بطور نشان عبرت ضرور پیش کیا گیا, حوالہ دیا گیا, دیکھو مسلمانوں تم سے پہلے بھی ایک امت تھی, بڑی عظیم امت تھی, لیکن اس کا حال جب ہوا زوال اس کے اندر آیا ہے, تو پھر معذور کر دی گئی اس مقام سے. تو تم ذرا اپنے بارے میں خیال رکھو کہ تمہارے ہاں بھی وہی کیفیات جو ہے دوبارہ پیدا نہ ہونے پائیں. ان اعتبارات سے اس کا میں منطقی نتیجہ نکال رہا ہوں کہ آج کے مسلمان کے لیے قرآن مجید کا اہم ترین حصہ یہ ہے, یہ دس صورتیں. اس وقت امت مسلمہ میں اوسط کے اعتبار سے اس وقت کے مقابلے میں بھی 100 گنا کم معاملہ ہو چکا ہے, وہ ایمان کی پختگی اور گہرائی کہاں ہے؟ شاذ کہیں ہوگا، شاذ ہوگا کہیں. پھر وہ جوش و جہاد، جذبہ انفاق، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایمان اور عمل صالح کا جو لیول ہے وہ مل چکا ہے بہت حد تک. لہذا اس میں جو زجر و توبیخ کا انداز ہے اور دان دپٹ کا انداز ہے مسلمانوں کو اپنی اصلاح پر آمادہ کرنے کے لیے جو پرسویشن ہے، اس کے پہلو سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حصہ جو ہے یہ 10 صورتیں قرآن مجید کے لیے، قرآن مجید میں سے ہم آج کے مسلمانوں کے لیے اہم ترین ہیں. ان میں یہ سب سے پہلی سورت جو ہے سورہ حدید ہے، اس کو ام المسبحات کہیں گے، اس لیے کہ یہ تسبیح سے شروع ہو رہی ہے اور یہ اس گروپ کی جامع ترین سورت ہے. اس کی پہلی 6 آیتوں میں ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان ہے بہت اعلیٰ علمی سطح پر، فلسفیانہ سطح پر. ظاہر بات ہے کہ یہاں میرے لیے اس کی تفصیل ممکن نہیں ہوگی، اس کے لیے میں نے ایک مرتبہ جب درس قرآن ہمارا اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا چل رہا تھا، دوبارہ میں نے دیا ہے، تو 15 گھنٹے کا درس ہے میرا جو ریکارڈڈ ہے سورہ حدید پر. وہ ویڈیو ٹیپس کی شکل میں بھی ہے، آڈیو ٹیپس کی شکل میں بھی ہے. اس وقت یوں سمجھیے کہ اگر آپ کا تعارف ہو جاتا ہے سورہ حدید سے اور آپ پر اس کی عظمت منکشف ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے راستہ کھل جائے گا کہ آپ آڈیو کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے سے وہ مکمل میرے درس کا ہے وہ آپ دیکھ سکے اور سن سکے. سبحان اللہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا. یہ تسبیح جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 3 صورتوں کے شروع میں جو ہے فعل ماضی کی شکل میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 2 صورتوں کے آخر میں پھر فعل مضارع کی شکل میں ہے سورہ جمعہ اور سورہ تغابن یسبح للہ یسبح للہ، گویا کہ زمانے کا بھی احاطہ ہو جاتا ہے. اور ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں پر تو آیا ہے ما فی السماوات والارض، لیکن سورہ حشر میں سورہ صف میں آئے گا ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اور تاکید کر کے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تسبیح کس معنی میں؟ تسبیح قولی بھی ہوگی، اللہ نے ہر شے کو اپنی ایک زبان دے رکھی ہے، جیسا کہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے ایسی نہیں ہے کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. تو ہو سکتا ہے ہر شے کو اللہ نے کوئی زبان دی ہو، لیکن خاص طور پر جو یہ ہے کہ زبان حال سے ہر شے تسبیح کر رہی ہے، ہر شے اپنی جگہ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا، میرا خالق، میرا مالک، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر احتیاج سے، ہر ذوق سے، ہر تقدیر سے پاک ہے. وراء الورا ہے، ثم وراء الورا ہے. العزیز اور الحکیم، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء خاص طور پر جوڑوں کی شکل میں آتے ہیں اور ان صورتوں میں بہت کثرت کے ساتھ آئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ العزیز وہ ہے جس کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ ہو، فائنل اتھارٹی. لیکن یہ کہ یہ فائنل اتھارٹی جس کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ ہو، اگر عام طور پر ہم دنیا میں تصور کریں تو جیسا کہ وہ ایک ایکسیم ہے پولیٹیکل سائنس کا کہ اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولیوٹلی، اس کو توازن کے لیے کہا الحکیم، وہ جہاں زبردست ہے اور اس کی اتھارٹی فائنل ہے وہ الحکیم بھی ہے، کمال حکمت والا ہے، اس کا اختیار جو ہے حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. خاص طور پر یہ تصور جو ہے جس کو میں ایک لفظ اگر استعمال کرنا چاہوں، سیاسی اسلام، یعنی اسلام کا سیاسی پہلو، اسلام ایک ایسی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم ہو جائے. تو یہ ان صورتوں میں خاص طور پر یہ پہلو بہت نمایاں ہو کر آئے گا. تو بار بار یہ الفاظ دہرائے گئے ہیں، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے. یوہی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی مارتا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ نموت و نحیا جو دہریوں کا قول نقل ہوا تھا، اس کے بجائے یہ کہ نہیں، اگر کوئی زندہ ہے تو اس لیے کہ اللہ نے اسے زندہ رکھا ہوا ہے، اور کوئی اگر مرتا ہے تو اس لیے کہ اللہ نے اس پر موت وارد کی ہے. وہ اعلیٰ کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی ہے پہلا، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، وہی وہ ہے. اب یہ آیت جو ہے یہ قرآن مجید کی فلسفیانہ آیات میں سے عظیم ترین آیت ہے. اور فلسفہ وجود جو کہ فلسفے کی مشکل ترین شاخ ہے، جس میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بڑی لمبی چوڑی بحثوں ہیں، وحدت الوجود اور وحدت الشہود، یہ توحید وجودی اصل میں ان مباحث کا تعلق ہے اس آیت سے، یا اس آیت کا تعلق ہے ان مباحث کے ساتھ، لیکن وہ بہت مشکل ہے اور بڑی تفصیل طلب ہے، اس لیے میں یہاں بیان نہیں کر رہا، صرف اشارہ کر دیا میں نے کہ یہ بلند ترین فلسفیانہ سطح پر جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بیان میں یہ ابتدائی چھ آیات اس سورہ مبارکہ کی بہت اہم ہیں اور بہت جامع ہیں۔ وہ ہوا بکل شعین علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا خاص طور پر زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ وہ قدیر ہے، علی کل شعین قدیر، اور بکل شعین علیم، ہر شے کا جاننے والا۔ هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو چھ دنوں میں۔ ثم استوى على العرش، پھر وہ تخت حکومت پر متمکن ہو گیا ہے۔ يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها، وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین کے اندر اور جو کچھ کے اس سے نکلتا ہے۔ اس سے پہلے یہ آیت آ چکی ہے سورہ فاطر میں، وينزل وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو کچھ کے اترتا ہے آسمان سے جو کچھ کے چڑھتا ہے اس میں۔ وہ ہوا ماکم این ماکم تم، اور وہ تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ یعنی یہ کہ کائنات کو پیدا کرنے کے بعد بعض فلاسفہ کا تصور یہ ہے، بعض مذاہب میں بھی ہے، تو اسے پیدا تو کیا ہے بس اس کا اس کی ورکنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ڈے ٹو ڈے ورکنگ از خود ہو رہی ہے، اس نے کچھ قوانین بنا دیے اس کے تحت کائنات چل رہی ہے، وہ اپنی ذات میں مگن ہے، اسے ان تفصیلات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ بات غلط ہے، قرآن یہ کہتا نہیں، کوئی ذرہ تک یہاں حرکت نہیں کرتا جو کہ اللہ کے علم میں نہ ہو، اللہ جو ہے اس سے بے تعلق ہو کر نہیں بیٹھ گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ کسی فٹ بال کھیلنے والے نے ایک زوردار ہٹ لگا دی، فٹ بال کو کک لگائی، اب فٹ بال جا رہی ہے، جہاں تک جا رہی ہے وہ خود جا رہی ہے، اب اس کا جو ہے اس سے ہٹ لگائی تھی یا کک لگائی تھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خود بخود چل رہی ہے۔ ایسے ہی بس کک تو لگا دی تھی اللہ نے اس کائنات کو، یہ گاڑی چل رہی ہے، لیکن یہ کہ اب اس کا تعلق نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کائنات میں اس کی تدبیر امر جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے، اور وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اب یہ تصور بھی ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، ہر جگہ موجود ہے تو یہاں بھی موجود ہے یا نہیں ہے، یہ بحثیں بڑی اٹھتی ہیں، اور بڑی یعنی عقائد کی جو کتابیں ان میں بھی، آیا وہ صرف اپنی صفات کے اعتبار سے موجود ہے، یعنی موجود اس معنی میں ہم کہتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے سب کو اور وہ سن رہا ہے ہر بات، اس معنی میں موجود ہے یا واقعتاً موجود ہے، یہ مسئلہ جو ہے بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے، اور اس کو بھی میں یہاں پر جو ہے چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن ترجمہ ہے قرآن مجید کا، ترجمہ تو کرنا پڑے گا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اندازہ کیجئے اس تصور کی اہمیت کا کہ دو مرتبہ انہی چھ آیات میں یہ الفاظ آ گئے، لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، تو گویا کہ یہاں زمین پر اسی کی بادشاہت کا نظام قائم ہونا چاہیے۔ لہو ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور، اور تمام معاملات میں بالآخر اس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یولج اللیل فی النہار، وہ پرو لاتا ہے رات کو دن میں، وہ یولج النہار فی اللیل، اور پرو لاتا ہے دن کو رات میں، یعنی یہ کام وہ کر رہا ہے، اس کے کیے ہو رہے ہیں، از خود نہیں ہو رہے ہیں۔ وہو علیم بذات الصدور، اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ کے لوگوں کے سینوں کے اندر جو مخفی راز ہے، جو انہوں نے بڑی حفاظت کے ساتھ چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، جو انہوں نے کسی کو نہیں بتائے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے۔ یہ چھ آیات جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ذات و صفات باری تعالیٰ کے بیان میں اعلیٰ ترین علمی سطح پر، فلسفیانہ سطح پر، اور جامع ترین ہے۔ اب اس کے بعد ایمان کے دو تقاضے، اللہ تو یہ ہے، اپنی جگہ ہے، کوئی مانے تب بھی ہے، نہ مانے تب بھی ہے، سوال یہ کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، دو الفاظ اب یہاں آئیں گے، نوٹ کر لیجئے، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، نمبر ایک، وانفقوا مما جعلكم مستخلفین فیہ، اور خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو ان تمام چیزوں میں سے جن میں تمہیں اس نے خلافت عطا کی ہے۔ اللہ نے ہمیں خلافت عطا کی ہے، ہمیں یہ وجود عطا کیا ہے، تو یہ در حقیقت اس پر ہماری خلافت ہے، اور خلافت کے معنی کیا ہوتے ہیں، جو اصل حاکم ہے اس کا حکم نافذ کرنا، ہمارا کام ہے اپنے وجود پر بھی اللہ کا حکم نافذ کرنا۔ پھر جو کچھ چیزیں ہمارے پاس ہیں، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، جو بھی ہے، وہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کی دین ہے، تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، لگا دینا، صرف کر دینا، یہ کام ہے دراصل کے دو کام جس پر یہ آیت صورتیں چل رہی ہے. آگے یہ پورا مضمون انہیں دو چیزوں کے گرد گھومے گا، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا کا پورا جو گروپ ہے ان صورتوں کا، اس میں یہ دو لفظ بار بار تکرار کے ساتھ آئیں گے. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور خرچ کر دو اور لگا دو اور کھپا دو جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے جس نے خلافت عطا کی ہے. اب اس کے بعد دیکھیے، فالذین آمنوا انکم وانفقوا لہم اجر کبیر، تو جو کوئی تم میں سے کامیاب ہو جائے بھائی مانا یا اس نے ایمان بھی وہ لے آیا اور انتقاد پہلا پورا کر دیا، وانفقوا اور خرچ بھی کر دیا، لگا دیا، کھپا دیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم. لیکن اب ذرا وہ سجد والا معاملہ آیا ڈانٹ کا. اب دونوں ہی امور کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا جھجھوڑ کر، وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ پر ایمان پختہ کیوں نہیں رکھتے؟ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، ابھی تو رسول تمہارے مابین موجود ہیں اور وہ تمہیں پکار رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ ایمان پختہ رکھو اپنے رب پر. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور وہ تم سے عہد بھی لے چکا ہے اگر تم سچے ہو. تم تو اپنے آپ کو فروخت کر چکے ہو اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ کی بندگی کا عہد کر چکے ہو. سمعنا واطعنا، تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ ایمان میں کچھ کمی تھی، کچھ بات تھی کہ جس کی بنا پر اب یہ ڈانٹ کا انداز ہے. وما لکم لا تؤمنون باللہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ وہ لوگ جن کے اندر کمی تھی، اس میں علاج تھا، مخاطب وہ ہیں. اگرچہ علیحدہ سے ان کے خطاب کا کوئی صیغہ اختیار نہیں کیا گیا، ظاہر بات ہے کہ یہاں پہ ابوبکر اور عمر اور عثمان اور علی اور طلحہ اور زبیر یہ مخاطب نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ کہ جو وہاں پہ عام مسلمان تھے جن کے اندر وہ اضمحلال اور کمزوری آ گئی تھی. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے اللہ، یعنی یہ کہ اگر واقعتاً تم اپنے گریبان میں جھانکو اور تمہیں محسوس ہو کہ بات ٹھیک ہے، وہ ایمان یقین والا ایمان تو نہیں ہے، یا اگر ہے تو بہت شیلو ہے، گہرا نہیں ہے، تو پھر دیکھو، هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات، وہی ہے اللہ جو نازل کر رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم روشن آیات، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف. یعنی اندھیرے کس چیز کے ہیں؟ اندھیرے ضعف ایمان کے، اندھیرے نفاق کے، اندھیرے کفر کے، شرک کے، الحاد کے، ان تمام اندھیروں سے نکال کر نور ایمان میں لانے والی شے یہ قرآن مجید ہے. یہ تمہارے پاس موجود ہے، قرآن کی طرف رجوع کرو، اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرو، تو جو ایمان کی کمی ہے یا ایمان کا سطحی ہونا ہے، ایمان کا شیلو ہونا ہے، اس کے اندر جو ہے اس کی تلافی ہوگی اور ایمان گہرا ہوگا، ایمان راسخ ہوگا، ایمان پختہ ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یقین اللہ تو تمہارے ساتھ رعوف اور رحیم ہے، بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا. اب دوسری بات پر ڈانٹ آ گئی، کیا فرمایا تھا؟ آمنوا وانفقوا. اب فرمایا وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے خرچ کیوں نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ وللہ میراث السماوات والارض، حالانکہ سارے آسمان اور زمین کی وراثت آخر میں تو اللہ کے لیے رہ جائے گی، تمام انسان ختم ہو جائیں گے، کائنات پہلے بھی اللہ کی تھی پھر بھی اللہ کی رہ جائے گی، تو تمہیں اپنے ہاتھوں دیتے ہوئے جو ہے وہ ذرا تکلیف ہو رہی ہے. ورنہ ظاہر بات ہے جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ہم سے تو گیا جو مال بھی ہے، اب وہ ہمارے وارثوں کی ملکیت ہوگا، جو چاہیں وہ کریں گے اس کے ساتھ. یہ بھی ہو سکتا ہے عیاشیاں کریں، بدماشیاں کریں، اور اس کا ہمارے اوپر الٹا وبال آئے آخرت کے اندر. لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے تم اپنے ہاتھ سے وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو بڑی کامیابی ہے. وما لکم اللہ تم سے کوفی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہیں کہ جنہوں نے فتح سے قبل جو ہے خرچ کیا اور قتال کیا. اور فتح سے مراد یہاں پر فتح مکہ نہیں بلکہ فتح حدیبیہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح حدیبیہ سے قبل جن لوگوں نے اللہ کے راہ میں انفاق کیا، خرچ کیا اور اللہ کے راہ میں جنگیں کی ہیں، ان کا اونچا ہے بہت درجہ. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ درجے میں بہت بلند و بالا ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے کہ فتح کے بعد انفاق کیا یا قتال کیا. وکل وعد اللہ الحسنٰ, اگر کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے وعدہ تو ہے, بہت اچھا وعدہ ہے, سب سے سب کو اچھا اجر ملے گا, لیکن یہ کہ حالات جتنے نامصائب ہوتے ہیں اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں محنت کی قدر و قیمت زیادہ ہو جاتی ہے. حالات موافق ہیں تو ہر شخص ہی کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے کر لے گا, اللہ کے دین کے لیے کر لے گا. حالات نامصائب ہیں, خطرناک ہیں, رسکی معاملات ہیں, اس وقت انسان اگر خرچ کرتا ہے تو یقیناً اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے. لہذا فتح سے پہلے جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا ان کے اعلیٰ درجے ہیں, ان تک وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے کہ فتح کے بعد ایمان لا کر انفاق اور قتال کا جو ہے درجہ حاصل کیا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے وہ, اب یہ بڑا انداز ہے, چیلنجنگ انداز ہے, کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغان عشق ہے مقرر لب ساقی پہ صلاح میرے بعد. غالب کا بڑا زوردار شعر ہے. اسی طرح یہ ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے وہ باہمت لوگ جو اللہ کو قرض حسنا دینے کی ہمت کرے. یعنی اللہ کو اگر تم دیتے ہو, یہاں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہو, تو اللہ کہتا ہے مجھے قرض دینے کے مترادف ہے یہ, میں بھرپور تمہیں ادا کروں گا, بلکہ اتنا ہی نہیں 700 گنا دوں گا, اس سے بھی زیادہ دوں گا, لیکن یہ کہ قرض حسنا دینے کی ہمت تو کرو. کون ہے وہ جو قرض دینے کو تیار ہے اللہ کو قرض حسنا, وَيُضَاعِفَهُ لَهُ, دنیا کا قرض حسنا تو یہ کہ اس میں کوئی شے بھی اضافی نہیں ہو سکتی, وہ سود شمار ہو جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کا قرض حسنا وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر 10 گنا 700 گنا تک اجر دے گا. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ, اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا, بہت باعزت اجر ہوگا. اب اس کے بعد کی آیات میں نقشہ کھینچا جا رہا ہے میدان حشر کا. میدان حشر میں اصل میں بہت سے مراحل ہیں, ان میں سے ایک مرحلہ وہ ہے کہ جسے ہماری عام زبان میں کہتے ہیں پل صراط, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پل صراط جو ہے وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے, اس پر سے گزرنا ہوگا. اور یہ نقشہ اصل میں ایک تو یہاں پر کھینچا گیا ہے اور آخری سورت سورہ تحریم میں بھی یہ نقشہ موجود ہے. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جو دنیا میں مسلمان تھے ان میں ظاہر بات ہے کہ صادق الایمان بھی تھے اور منافق بھی تھے, دونوں طرح کے لوگ تھے. اب ان میں چھلنی لگانی ہے کہ کون صاحب ایمان تھا اور کون حقیقت میں منافق تھا, ایمان اس کے پاس نہیں تھا. اس کے لیے گزارا جائے گا ایک راستے پر سے جو اندھیرا ہوگا, گپت. صاحب ایمان لوگوں کے قلب کی جو روشنی ہے ایمان کی, وہ ان کے سامنے نور کر دے گی, روشنی کر دے گی. دانے ہاتھ کے طرف دانی طرف سے بھی جو اعمال صالحہ صادق ہوئے ہیں اس کی روشنی آ جائے گی, وہ اپنی اس روشنی کے انتظار پر دیکھتے ہوئے نکل جائیں گے. جو منافق ہوں گے ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی, لہذا وہ پہلے تو اہل ایمان سے کہیں گے ذرا ٹھہرو, ہمارا انتظار کرو تاکہ تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں. لیکن جب ان سے کہا جائے گا کہ نہیں, اگر تمہیں روشنی دینی ہے تو جاؤ, اگر جا سکتے ہو واپس دنیا میں جاؤ تو وہاں سے لاؤ, یہ روشنی وہاں سے لائی گئی ہے, یہاں نہیں دی گئی. جب اس کے بعد کیا ہوگا, اہل ایمان تو گزر جائیں گے اور یہ لوگ جو ہے ٹھوکرے کھاتے ہوئے جہنم میں گر جائیں گے, اور یہ پل صراط جو ہے یہ جہنم کے اوپر ہیں. اس کو ہم سورہ مریم میں پڑھ چکے ہیں, ہر ایک شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا تو ہوگا, اور یہ ہے اس جہنم کے اوپر, جو ٹھوکر کھائے گا گرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اب اس کو پڑھ لیجیے. یوم ترل مومنین والمومنات یسعا نورہم بین ایدیہم و بایمانہم, جس روز کے تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے بھی اور ان کے داہنی طرف بھی. سامنے نور ہوگا نور ایمان, قلب جس کا کہ منبع سرچشمہ ہے, اور داہنے ہاتھ کی طرف جو ہے وہ اعمال صالحہ کا نور ہوگا. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار, اور کہا جائے گا ان سے کہ آج آپ لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, خالدین فیہا, جس میں آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم, اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات, جس دن کے پھر کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں, والذین آمنوا اہل ایمان سے, انظرونا نقتبس من نورکم, ذرا ہمارا انتظار کرو مہلت دو ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں. جیسے اگر آپ کو رات کے وقت کہیں آپ جا رہے ہیں اور ایک مجمع ہے لوگ جلدی جا رہے ہیں, کسی کے پاس ٹارچ ہے, اب جیسے پگڈنڈی ہے, پگڈنڈی میں سے پاؤں ادھر بھی گر سکتا ہے ادھر بھی گر سکتا ہے, تو ٹارچ کی لائٹ بھی بہت غنیمت ہے. تو جس کے پاس ٹارچ ہے اسے لوگ کہیں گے بھائی کیا جلدی کہاں چل رہا ہے, تو ہم بھی ساتھ ہی چلیں گے تمہارے. تو وہ یہ صورت ہو جائے گی وہاں پر اس پل صراط کے اوپر. تو وہ کہیں گے ان ضرور نقبص نور, تم ذرا ہماری راہ دیکھو, ہمارا انتظار کرو, ذرا ٹھہرو ہم بھی آ جائیں, تا تاکہ ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں. بھی لگ جے ہوں وراکم کہہ دیا جائے گا, لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف, فلتمسوا نورا تو تلاش کرو نور, پیچھے سے مراد دنیا. یہ نور جو ہے نور ایمان اور نور اعمال صالحہ, یہ دنیا سے کما کر لایا گیا ہے, یہاں پر کوئی کسی کے نور سے استفادہ نہیں کر سکے گا. جس کے پاس نور ہے بس اس کے پاس نور ہے, وہی رات جو ہے چل جائے گا اور منزل کو عبور کر جائے گا. فضرب بینہم بسور لہ باب, یہ بات ہو ہی رہی ہوگی کہ ایک حسین حائل کر دی جائے گی ان کے مابین. یہ لفظ سور آ گیا ہے جو میں نے شروع میں انٹروڈکشن میں جو عرض کیا تھا قرآن کے, سورت کا لفظ سور سے بنائے فصیل, جیسے کہ قدیم زمانوں میں ہر شہر کے گردا گرد فصیل ہوتی تھی, ایسے ہی گویا کہ ہر سورت جو ہے ایک فصیل کی حیثیت ہے جس کے اندر سے وہ جیسے شہر کے اندر مختلف حصے ہوتے ہیں, ایسے مختلف آیات ہیں اس فصیل کے اندر. لہو باب, اس میں ایک دروازہ بھی ہے, باطنہ فیہ الرحمہ, اب اس کے اندر کی طرف تو اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا. جو راستہ طے کر گئے وہ فصیل کے پار چلے گئے, اور ان کے لیے تو راستہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. وہ ظاہر ہوں, اور اس کے باہر کی طرف من قبل ہی اس کے سامنے العذاب, اللہ تعالیٰ کا عذاب شروع ہو جائے گا. ینادونہم الم نکن معکم, وہ انہیں پکار کر کہیں گے اہل ایمان سے, وہ منافق مرد اور منافق عورتیں, کیا ہم آپ کے ساتھ نہ تھے؟ دنیا میں تو ہم آپ کے ساتھ تھے, منافق اور مومن دونوں گڑبڑ تھے. منافق بھی مسجد نبی میں نمازیں پڑھتے تھے حضور کی امامت میں, کیا ہم آپ کے ساتھ نہ تھے؟ یہ آج اتنا بڑا فرق واقع ہو گیا. قالوا بلا, کیوں نہیں, آپ دنیا میں ہمارے ساتھ تھے. لیکن اب یہ چار الفاظ جو ہیں بڑے اہم ہیں, ولکنکم فتنتم انفسکم, آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا. اور فتنہ کیا ہے ان صورتوں میں آپ ایک سے زائد مرتبہ دیکھیں گے, انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہاری مال اور تمہارے اولاد, تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. ان میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی, ضرورت سے زیادہ محبت, ضرورت سے زیادہ ان کی بہبود کی فکر کرنا, یہی در حقیقت حب دنیا ہے, اور یہی در حقیقت بنیاد بن جاتی ہے نفاق کی. ولکنکم فتنتم انفسکم, تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا. وتربصتم, جب یہ محبتیں جو ہیں قوی ہو جاتی ہیں انسان کے دل میں تو پھر وہ آگے چلنے نہیں دیتی, پھر انسان گو بگو, چلو نہ چلو, رکو سوچو, ابھی دیکھو تیل, دیکھو تیل کی دھار, دیکھو ذرا دیکھو حالات کے رخ کو دیکھو, یہ تربص ہے. ورتمتم, پھر تیسرا قدم یہ آتا ہے کہ پھر جو بھی تھوڑی بہت پونجی ایمان کی تھی اس میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھنے شروع ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں یہ حق ہے بھی کہ نہیں ہے, آخرت ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی, ہم تو یہاں پر اپنا سب کچھ لگا دیں, خرچ کر دیں, دے دیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ توبہ کے جیون میں, یہ سودا جو ہے بڑا اس اعتبار سے رسکی سودا ہے اللہ کے ساتھ کرنے جو کرنا ہے ایمان والا, اس لیے کہ یہاں جان تو دینی ہے نقد, مال دینا ہے یہی دنیا میں نقد, جنت ملے گی آخرت میں, وہ ادھار ہے, یہ ادھار کا سودا ہے, تو اس پر دل کا ٹھکرا جو ہے اتنا آسان کام نہیں ہے. لہذا پھر وہ شکوک و شبہات کے کانٹے چلتے ہیں. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی, اور پھر تمہیں خواہشات من گھڑت آرزوؤں نے خوب دھوکہ دیا. اچھا جی اللہ تو بڑا نکتہ نواز ہے, اللہ تو بڑا ہی معاف فرمانے والا ہے, بڑا رحیم ہے, بڑا ودود ہے, بڑا شفیق ہے, غفار ہے, ستار ہے, یہ سارے جو ہیں اللہ کے اسماء حسنا, اس کے حوالے سے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. کرتے رہو جو کچھ کر رہے ہو, جدھر چل رہے ہو چلتے رہو, اللہ بخشنے والا ہے. وغرکم باللہ الغرور, اور اللہ کے نام پر تمہیں دھوکہ دیا اور خوب دیا اس دھوکے باز نے, شیطان لعین نے. فلیوم لا یوخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا, تو آج نہ یہاں تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے, یعنی یہاں تمہارا انجام کافروں کے ساتھ ہے. دنیا میں تم منافق گڑمڑ سے اہل ایمان کے ساتھ, لیکن یہاں تمہارا تعلق جو حقیقی ہے وہ قائم ہو چکا ہے کفار کے ساتھ. ماواکم النار, تم سب کا ٹھکانہ جو ہے اب آگ ہے. ہیا مولاکم, وہی تمہاری رفیق ہے, دمساز ہے, ہمدرد ہے, کوئی دکھ درد کہنا سننا تو اسی سے کہو سنو. وہ بئس المصیر, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب اس کے بعد ذرا جھنجھوڑنے کا انداز ہے اہل ایمان کو, جو بھی اس کمزوری میں مبتلا ہوں کسی بھی اعتبار سے, ان کو ذرا متوجہ کرنے کے لیے, کیونکہ ان کا بھی ضمیر انہیں ملامت تو کرتا ہے. یہ ہم مانتے تو ہیں اللہ کو, مانتے ہیں رسول کو, اور عمل ہمارا کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے ایمان بالآخرت، لیکن ہماری ساری سعی و جہد جو ہے بھاگ دوڑ جو ہے وہ دنیا کے لیے، تو ضمیر ملامت تو کرتا ہے. یا کوئی اور ملامت کرنے والے موجود ہیں، کہیں کو درس قرآن سنا ہے، کہیں کسی کا اچھا واعظ سنا ہے، تو آدمی پر وقتی طور پر تو جذبات آتے ہیں کہ واقعی ہم تو غفلت میں ہیں، ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں، کہاں ہم نیند کے باتیں جو ہیں ہمیں جاننا چاہیے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ کہ تاخیر کے حوالے کر دیتا ہے، اچھا ٹھیک ہے میں کروں گا، ذرا یہ کام میں کر لوں، ذرا یہ ذمہ داریاں جو ہے پوری کر لوں، ابھی ذرا مکان بنانا ہے، وہ مکان ابھی شروع کیا ہے، ابھی ذرا مکان مکمل ہو جائے تو پھر سارا وقت اور جو بھی کچھ میرے پاس پونجی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے لگا دوں گا، ذرا بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، ذرا ان سے فارغ ہو جاؤں، تو بس اس کے بعد یہ انسان سے تاخیر کرتا رہتا ہے، اسی تاخیر میں موت آ جاتی ہے. تو فرمایا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا وقت آیا نہیں ہے؟ کس کے انتظار میں ہے؟ کس بھروسے پر اور کس امید پر تاخیر اور تعویل کی جو ہے رسی اپنی دراز کر رہے ہیں؟ کیا وقت آیا نہیں ہے اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور جو کچھ نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے، من الحق حق سے، یہ قرآن ہے، وبالحق انزلناه وبالحق نزل، یہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں آیت پڑھی ہے، یہ قرآن مجید حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. انہ لقول فصل وما ہوا بالحزم، یہ قول فصل بن کر نازل ہوا ہے، اس کے سامنے دل جھک جائیں، نگاہیں جھک جائیں، دل جھک جائیں، آنکھیں جھک جائیں. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور نہ ہو جائیں یہ بھی انہی لوگوں کے مانند جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے. وہ جو میں نے کہا تھا کہ نشان عبرت کے طور پر یہودیوں کا سابقہ امت مسلمہ کا تذکرہ ہوگا، انہیں ہم نے کتاب دی تھی، فطال علیہم الامد، پھر ایک مدت دراز جب ان پر بیت گئی، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں سختی کا کیا عالم ہے. ثم قست قلوبکم فیت الحجارت او اشد قسوہ، وہ پتھروں کے مانند ہو چکے ہیں یا ان سے بھی زیادہ بڑھ کر ہیں سختی کے اندر. فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، اور اب ان کی اکثریت جو ہے فساق و فجار پر مشتمل ہے. یہ نشان عبرت دکھا دی مسلمانوں، جس راستے میں تم پڑ گئے ہو، یہ لے تو لاد، یہ تاخیر و تعویق، یہ کریں گے اچھا بعد میں کریں گے، ذرا یہ کرنے تو تب کریں گے، یہ راستہ پھر ادھر لے کر جا رہا ہے جدھر کے سابقہ امت مسلمہ گئی تھی. پھر اس کا جو حشر اور انجام ہوا ہے وہ تمہارے سامنے ہے، اس سے تم سبق حاصل کرو. اچھا اگر یہ شکل بھی آدمی کو محسوس ہو جائے کہ اندر تو واقعی بڑا خلاصہ ہے اور ایمان تو دل میں نہیں ہے، تو کیا کرے، مایوس نہیں ہونا ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ تعالیٰ زندہ کر دیا کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد. یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، تمہاری نگاہوں کے سامنے فینومینن ہوتا ہے. زمین بے آب و گیا پڑی ہوئی ہے، کوئی چیز یہاں پہ پیدا ہی نہیں ہے، کوئی ہریاول نہیں ہے، گھاس تک نہیں ہے، بارش برستی ہے اور پھر تم دیکھتے ہو کہ ہرا ہی ہرا ہے، ہریاول ہریاول ہے، اور کچھ نہیں تو گھاس ہی ہے. تو جس طریقے سے زمین زندہ ہو جاتی ہے مرنے کے بعد پانی کے نازل ہونے سے، تمہارے دل کی زمین کو بھی ایک حیات تازہ مل سکتی ہے. ملے گی کس سے؟ کتاب منزل نہ ہو الیکا مبارک، یہ ماہ مبارک، جیسے پانی مبارک ہے، وہ اگر زمین پر گرتا ہے تو زمین کے اندر سے رودگی نکال لاتا ہے، ایسے یہ قرآن جو ہے کتاب مبارک ہے، جو تمہارے اندر جو چھپا ہوا ایمان ہے، جو دبا ہوا ہے، جو سویا ہوا ہے، جو ڈورمنٹ ہے، جس کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں، اس کو اجاگر کرے گا، روشن کرے گا، نکال کر لے آئے گا. اور جیسے زمین جو ہے اس کے اندر ہریاولی ہریاول نظر آتی ہے، تمہاری قسط قلب جو ہے اس کے اندر بھی جو فصل ہے ایمان کی وہ لہلانے لگے گی. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. اچھا اب چونکہ زمین کو بھی اگر اس سے باقی فصل لینا ہے، ایک شکل تو یہ ہے کہ زمین پڑی ہوئی ہے جیسی بھی ہے، بارش ہوئی تو گھاس تو ہوگی آئے گی، آپ کو نہ آپ نے کوئی ہل چلایا یا نہیں چلایا، نہ بیج ڈالا، وہ گھاس تو آ جائے گی. آپ خاص فصل لینا چاہتے ہیں تو آپ کو زمین پر ہل چلانا پڑتا ہے، زمین کو تیار کرنا پڑتا ہے، پھر بیج ڈالنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کر آپ فصل کی امید کر سکتے ہیں. ورنہ پانی جو ہے مجرد وہ آپ کو فصل نہیں دے گا. گندم کی فصل تو پانی سے نہیں اگے گی، گھاس اگائے گی، لیکن گندم کی فصل کے لیے تو آپ کو ہل چلانا ہوگا. اسی طرح ایمان کی فصل حاصل کرنے کے لیے حل چلانا پڑے گا، اور وہ حل کیا ہے؟ مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں دو، صدقہ دو، اللہ کو قرض حسنہ دو، جتنا دو گے اتنا ہی در حقیقت گویا کہ تمہاری روح کے اندر اور تمہارے قلب کے اندر حل چلے گا, اور پھر اس کے اندر جب ایمان کا بیج پڑے گا تو وہ پھر لہلاتی ہوئی فصل دے گا آپ کو. ان المصدقین والمصدقات, بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں, وہ اقرب اللہ قرض حسنا, اور جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دیتے ہیں, یضاف لہم, ان کے لیے وہ دگنا کیا جائے گا, ولہم اجر کریم, اور ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہوگا. اب یہ نوٹ کر لیجئے, دو مدے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے مال خرچ کرنا, یہ پہلے بھی کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں, لیکن دو اصطلاحات کے حوالے سے, ایک صدقہ ہے, صدقہ خیرات, زکات بھی اسی قبیل کی شے ہے. اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ غربا, یتامہ, مساکین, بھوکے, ان کے لیے اصل. باقی اور بھی کچھ مدے ہیں اس کی, وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے, وہ سورہ توبہ میں آئے تھے, پڑھ چکے. اور دوسری مدہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا, یہ ہے اللہ کے ذمے قرض حسنا. اس لیے ہم اللہ کو دے رہے ہیں, اللہ کا دین ہے نا, اللہ کے حکومت قائم کرنے کے لیے. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے, ہمایوں کو یہاں سے اگر بگا دیا تھا شیر شاہ سوری نے, تو اب اگر دوبارہ اس کو ایران کا شہنشاہ تھا تہماس, اس نے فوج دے کر بھیجا ہے, اور اس نے دوبارہ اپنی حکومت سلطنت حاصل کی ہے, تو کتنا بڑا محسن تھا پھر وہ, یعنی تہماس جو ہے بادشاہ, وہ کتنا بڑا محسن تھا شہنشاہ ہمایوں کا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حکومت کے خلاف بغاوت ہے زمین میں, ہم اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے, اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں, اس کے لیے اپنا مال بھی دے رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمے قرض سے قابل کرتا ہے کہ میری حکومت قائم کرنے کے لیے, میرے دین کا بول بالا کرنے کے لیے تم جو کچھ خرچ کر رہے ہیں وہ گویا کہ میرے ذمے قرض ہے. وہ ان المصدقین والمصدقات واقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم, اور ان کے لیے بہت باعزت اجر بھی ہوگا. والذین آمنوا باللہ ورسلہ, اب یہ ہے ایمان کا بیج, یعنی یہ کہ زمین میں ہل چلا لیا, اس کے قلب جو ہے اس میں انفاق ہی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات, اللہ کو قرض حسنہ دے کر اس میں ہل چلا لیا. اب اگر بیج پڑے گا اس میں ایمان کا, والذین آمنوا باللہ ورسلہ, اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر, اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم, یہی وہ لوگ ہوں گے جو صدیق ہوں گے اور شہداء ہوں گے اپنے رب کے پاس. یعنی در حقیقت اب اس کے اندر ایمان کے اندر جو ہے بہار آئے گی. آپ کو معلوم ہے نبوت کا درجہ سب سے اونچا, وہ تو ظاہر بات ہے اکتسابی نہیں ہے, کوئی حاصل نہیں کر سکتا, پہلے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا, اللہ ہی دیتا تھا جس کو دیتا تھا, اور اب تو ویسے ہی مستقل کھڑکی بند ہے. لیکن صدیقیت اعلیٰ ترین رتبہ ہے جس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں, شہادت کا مرتبہ ہے, اعلیٰ رتبہ ہے, آپ حاصل کر سکتے ہیں. لہذا اب جو ایمان کی جو ہے بیج پڑے گا اس دل کے اندر, دل کی زمین کے اندر, اس سے جو فصل ابھرے گی وہ صدیقیت کی ہوگی اور شہادت کی ہوگی. اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم, یہی ہوں گے صدیق, سچے ترین ایمان والے, اور یہ گواہ ہوں گے اپنے رب کے پاس. لهم اجرهم ونورهم, ان کے لیے ہوگا ان کا اجر بھی اور ان کا نور بھی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور جو لوگ کے کفر کریں گے اور جھٹلائیں گے ہماری آیات کو, اولئک اصحاب الجحیم, وہ ہوں گے جہنمی, دوزخی. اب جو آیت آ رہی ہے وہ بڑی جامع آیت ہے, حیات دنیاوی کے مختلف ادوار کا نقشہ کھینچا گیا ہے, پھر اس کی حقیقت کو ایک نباتاتی تمثیل کے ذریعے سے واضح کیا گیا. اس لیے ظاہر بات ہے کہ نفاق کا اصل سبب کیا ہے؟ حب دنیا. حیات دنیاوی کی محبت جو ہے وہ انسان کو اور اس سے اس کے متعلقات ہیں, حیات دنیاوی دولت, اس کا تعلق حیات دنیاوی سے, مال و اسباب, جائیداد, اولاد, یہ حیات دنیاوی کی شہر ہے. لہذا اگر دنیا کے اندر انسان کی رغبت اور دلچسپی اعتدال سے زیادہ ہے تو منافقت کا گویا کہ اس کے لیے میدان موجود ہے. تو یہاں فرمایا, تم ذرا حقیقت دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھ لو, اے نمو جان لو, انما الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ نمبر ایک, لعب کھیل ہے, بچپن میں بچے کے لیے زندگی کیا ہے؟ کھیل, بس, اور کوئی دلچسپی اسے کسی شے سے نہیں. اس کا کھلانا پلانا بھی ماں کے ذمے ہے, ماں زبردستی دودھ پلائے گی, ماں پہنائے گی, نہلائے گی, جو بھی کرے گی. اس کے بعد ذرا بڑا ہوتا ہے تو لہو, تماشا, پھر ذرا وہ صرف کھیل نہیں رہتا, معصوم کھیل نہیں رہتا, بلکہ ٹین ایجر ایج میں جب آ جاتا ہے انسان تو پھر ذرا اس کے اندر لہو کا معاملہ بھی, تماشا, تماشبینی بھی آ جاتی ہے. وزینت, اور پھر ایک جذبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بناؤ سنگھار ہو، میرا لباس بڑا فیشن کے مطابق ہو، جو زمانے کا چول ہے چلم ہے اس کے مطابق ہو، اور بال ٹھیک بنے ہوئے ہو، وہ آدمی بہت سینسیٹیو ہوتا ہے زینت کے بارے میں. تفاق ہوں میں ذرا اور آگے گیا، 25-30 برس کی عمر جو ہوتی ہے اس میں آ کر انسان پر تفاخر کا جذبہ آتا ہے، چاہے وہ نسل کی بنیاد پر ہے، دولت کی بنیاد پر ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانا. جیسا کہ ہم سرحد کے بارے میں سنتے ہیں کہ اگر کسی ایک خان جو ہے وہاں قوانین کی جو آپس میں چشمک چلتی ہے، وہ ایک خان جو ہے نئے ماڈل کی کار لے آیا ہے، تو اب دوسرے کو جو ہے وہ رات کی نیند اس کی حرام ہو جائے گی جب تک کہ وہ اسی ماڈل کی اس سے بھی کوئی بہتر کار لا کر کھڑی نہ کر لے اپنے دروازے پر. تو اس لیے کہ ورنہ تو یہ کہ ہماری پوچھ نیچی ہو گئی، ہمارا درجہ نیچے ہو گیا. تو یہ ہے تفاخر بینت. اور نمبر 5 ہے چیز وہ تکاثر فی الاموال و اولاد، اور کثرت مال و اولاد اس کی طلب. بڑھاپے میں آنے کے بعد انسان کو اس کے سوا اور کسی بات کا خیال نہیں رہتا، زیادہ سے زیادہ اولاد ہو. آج کے زمانے میں ذرا یہ معاملہ برعکس ہو گیا ہے، اولاد کی زیادہ طلب نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ جو بدوی زندگی، دیہاتی زندگی، قبائلی زندگی، اس میں اولاد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بیٹوں کی خاص طور پر. عزت اسی آدمی کی ہوتی ہے جس کے پاس بازو موجود ہوں، جس کے ساتھ جو ہیں 10-12 لڑکے اس کے موجود ہوں، جوان جو ہاتھ میں لاٹھی لے کر میدان میں آ سکتے ہوں، یا اگر افغانستان کا معاشرہ کلاشنکوف لے کر میدان میں آ سکے، اسی کی عزت ہے. اور مال، مال کا تکاثر کا تو عالم یہ ہے کہ قرآن مجید میں آخری پارے میں صورت یہ ہے کہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، چاہے پاؤں آدمی جو ہے قبر میں لٹکا کے بیٹھا ہوا ہے، مال کی حبس ختم نہیں ہوتی، اور مال اور مال اور مال، چاہے اتنا مال ہو کہ 10 پشتے بھی آرام سے بیٹھ کر کھا سکیں، لیکن پھر بھی مال کی طلب جو ہے وہ انسان کی ختم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ قبر میں اتار نہ دیا جائے. تو یہ ہے مختلف ادوات. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، یہ 5 ادوات ہیں. کم اصل غیث، جیسے مثال ہے بارش کی، عجب الکفار نباتہ، کہ اس سے جو بھی کاشتکار تھا جس نے کسان نے بیج ڈالا تھا، زمین تیار کی تھی، اب وہ دیکھتا ہے بارش آ گئی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ اب وہ کھیتی اگے گی اور پھر پیداوار ہوگی. ثم یہی جو پھر وہ کھیتی جو ہے اپنی پوری شان و شوکت پر آتی ہے، ہریاول، بڑا ایسا یہ کہ نگاہوں میں تراوٹ لانے والا جو ہے منظر ہوتا ہے. فتراہ مسفرن، پھر وہ جو کھیتی ہے وہ زرد پڑ جاتی ہے، زرد پڑتی ہے پھر کٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد جب کٹ جاتی ہے، گندم کی فصل کٹ گئی تو کچھ چوڑی ووڑی کہیں پڑی ہوئی نظر آ جائے گی، باقی کچھ نہیں ہوگا، خاک اڑ رہی ہوگی. ثم یقود حطاما، اسی طریقے سے یہ ایک سرکل ہے، ایک سائیکل ہے جو پورا ہو جاتا ہے چند مہینوں میں. بیج ڈالا، بارش ہو گئی، فصل پیدا ہوئی، پوری ہوئی، کٹ گئی، ختم ہوا. یہ لیکن یوں ہی سائیکل جو ہے انسان کا، یہ 50-60-70-30-40 سال کے اندر مکمل ہوتا ہے. بات تو ایک ہی ہے. وفیل آخرت عذاب شدید، دنیا میں تو یہ 5 ادوار آئیں گے اور زندگی ختم ہو کر رہے گی ہر ایک کی، بادشاہ کی بھی ہوگی اور جو بےچارا محکوم غلام ہے، اس کا خدمتگار ہے، اس کی بھی ہو جائے گی، اور جو محل میں رہ رہا ہے اس کی بھی ہوگی، اور جو کہیں فٹ پاتھ پر پڑا سو رہا ہے رات کو اس کی بھی ہو جائے گی. آخرت تو سب کے لیے ہے، اور آخرت میں فی الآخرت عذاب شدید، شدید عذاب ہوگا. وہ مغفرت من اللہ و رضوان، اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت و رضوان ہوگی. اب یہ سوچ لو کہ تم کیا چاہتے ہو، تم آخرت میں اللہ کی مغفرت و رضوان کے طالب ہو، یا یہ ہے کہ عذاب شدید کے طالب ہو. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. اس لیے کہ جب انسان اس کے اندر زیادہ مصروف اور منہمک ہو جاتا ہے تو آخرت سے غافل، آخرت سے غافل تو اللہ سے غافل، اللہ سے غافل تو اپنی عاقبت کو برباد کر ہی دے گا. یہ ہے کہ جس کو حقیقت دنیا کو اگر سمجھ لیا جائے اور اس کو مستحضہ رکھا جائے تو پھر انسان جو ہے اپنی عاقبت کی فکر کرے گا. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. سورہ حدید کے جو مضامین اب تک سامنے آ چکے ہیں انہیں ذہن میں تازہ کر لیں. پہلی 6 آیات میں ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان ہے اعلیٰ ترین علمی سطح پر اور نہایت جامعیت کے ساتھ. پھر پانچ آیات میں دو تقاضے اور دونوں پر پھر دو دو آیتوں میں ذرا تنقید یا زجر یا ڈانٹ جو بھی آپ کہنا چاہیں. تقاضے کیا؟ ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو سب ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں تمہیں خلافت عطا کر کے. پھر دو آیتوں میں تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں ایمان نہیں رکھتے جبکہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان رکھو اور تم عہد کر چکے ہو اللہ سے، اور اگر تمہیں کمزوری محسوس ہو رہی ہے ایمان میں تو دیکھ لو یہ اللہ کا کلام موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اسی لیے اتارا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ اندھیروں سے نکلے روشنی میں آ جائیں. رجوع کرو قرآن کی طرف، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کرو، ایمان کی جو کمی ہے وہ پوری ہوگی. پھر دو آیتیں، تمہیں کیا ہو گیا، خرچ کیوں نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، حالانکہ تم یہاں سے چلے جاؤ گے مال یہی رہ جائے گا، اور نسل بعد نسل تمام انسان ختم ہو جائیں گے، جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے باقی رہ جائے گا. کیوں نہیں اپنی زندگی میں دیتے اللہ کو؟ اور یہ بھی جان لو اگر حالات زیادہ خراب ہیں تو اگر خرچ کرو گے اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو گے تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا، پر اس وقت اس وقت جبکہ حالات اتنے مشکل نہ ہوں. اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب جو ہے وہ کنورسلی بڑھتا ہے، جتنی آسانی ہو اتنا اجر کم ہو جائے گا، جتنی مشکل ہو اتنا ہی اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا. اس کے بعد چار آیات میں منافقت کا پول کھول دیا گیا. پہلے نقشہ پھینک دیا گیا میدان حشر کا، اور اس میں پل صراط کا، الصراط، کہ وہاں سے گزرتے ہوئے جن لوگوں کے پاس تو دنیا میں ایمان تھا قلب میں اور اعمال صالحہ کیے تھے داہنے ہاتھ کے ذریعے، تو نور مل جائے گا اور وہ اپنے اس نور کے ذریعے سے اس روشنی کے اندر وہ پل سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں گے. وہ فصیل جو ہے اور اس کا دروازہ دروازے میں داخل ہو جائے گا. اور جو منافق تھے وہ بس یہ کہتے رہ جائیں گے ایمان والوں سے کہ ذرا رکو، ذرا ٹھہرو، ہمیں بھی آنے دو، ہم بھی تمہارے نور سے استفادہ کر لیں. جواب دے دیا جائے گا، اہل ایمان نہیں دیں گے، کوئی پکارنے والا پکارے گا فرشتہ کہ جاؤ، اگر یہ نور حاصل کرنا ہے جا سکتے ہو تو دنیا میں واپس جاؤ. یہ وہاں سے کما کر لایا گیا ہے، یہاں نہیں دیا گیا، ریوڑیاں نہیں بچی ہیں یہاں پر، بلکہ جنہوں نے دنیا میں ایمان کی دولت حاصل کی تھی اور اعمال صالحہ کی کمائی کی تھی انہیں کو یہ نور یہاں ملا ہے. پھر وہ پکار کر کہیں گے، جب فصیل حائل ہو جائے گی، فصیل کے اندر کی طرف اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، باہر کی جانب عذاب خداوندی بھی شروع ہو جائے گا، تو چیخ کر کہیں گے ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، تو جواب میں کہیں گے تو ہمارے ساتھ تھے، کوئی شک نہیں دنیا میں تو ہمارے ساتھ گڑمٹ تھے، لیکن یہاں وہ چھلنی لگ گئی. اب تم وہ ہو کہ تم نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کیا، مال اور اولاد اور دنیا سے تم نے ضرورت سے زیادہ محبت کی، جس کی بنا پر گو مگو کی کیفیت میں گرفتار ہو گئے، چلیں نہ چلیں، بڑھیں نہ بڑھیں، اور اس کے نتیجے میں شکوک و شبہات کے کانٹے تمہارے دل میں ایمان کے اندر چبھ گئے، اور آخر میں تم اپنے آپ کو تھپکی دیتے رہے اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے. تو اب یہاں تمہارا حشر جو ہے وہ کفار کے ساتھ ہوگا. اب جہنم ہی تمہاری جو بھی کہو دمساز ہے، جو بھی تمہاری ہمدرد ہے، غمگسار ہے، وہ جہنم ہے. پھر ذرا جھنجھوڑا گیا کہ کیوں نہیں اپنی اصلاح کرتے، کیوں نہیں قدم بڑھاتے، کیوں نہیں ایمان کی طرف آگے آتے، کیوں نہیں اللہ کی راہ میں جنگ اور اللہ کی راہ میں انفاق کا راستہ اختیار کرتے. کیا وقت آ نہیں گیا؟ کب تک تم تاخیر کرتے رہو گے؟ کب تک تمہارا نفس جو ہے تمہیں تھپکیاں دے دے کر سلاتا رہے گا؟ یا بھی کچھ دور اور، جیسے کعب ابن مالک نے کہہ دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، میرے پاس بہترین اونٹنی موجود تھی، میرے پاس زادگاہ موجود تھا، میں جتنا صحت مند اس زمانے میں تھا اتنا کبھی نہیں تھا، لیکن یہ کہ میرے نفس نے مجھے پٹی پڑھائی کہ حضور تو 30,000 کا لشکر لے کر چلیں گے تو رفتار کم ہوگی، تم ذرا چند دن اور آرام کر لو ٹھنڈی چھاؤں میں اپنے گھر میں، اس کے بعد تیزی کے ساتھ جانا اور جا کر حضور کے ساتھ شامل ہو جانا. تو اسی میں دیر ہوتی گئی اور پھر اچانک مجھے محسوس ہوا کہ اب تم مقام کتنا ہی تیز دوڑوں آپ کے ساتھ مل نہیں سکتا، ہاتھ پاؤں جو ہے وہ ڈھیلے پڑ گئے. اسی طرح دنیا میں شیطان اور نفس جو ہے وہ انسان کو اسی چکر میں رکھتے ہیں کہ ابھی ذرا اور، ابھی اور، ابھی کچھ دن مؤخر کرو، پھر کر لینا، ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے، پھر اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا، چھپا دینا. یہ ہے اس کے بعد جو ہے ایک آیت کے اندر، اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر اس میں اب علاج ہے، ہاں جب مردہ زمین کو اللہ زندہ کر دیتا ہے تو کیوں نہ تمہارے دلوں کے اندر ایک حیات تازہ پیدا کر دے گا ایمان کی فصل. لیکن اس کے لیے ہل چلانا پڑے گا. مال جو ہے یہ بس کی گانٹ ہے, یہ زہر ہے, اس کی محبت کی در حقیقت اصل میں نفاق کا اور منافقت کا اصل سبب ہے. اسے نکالو, خرچ کرو اللہ کی راہ, صدقہ اور خیرات بھی دو غریبوں کو اور اللہ کو قرض حسنہ دو, اس کے دین کے لیے خرچ کرو. اس سے یہ ہے کہ وہ زمین جو ہے تیار ہو جائے گی. اب ایمان کا بیج جب پڑے گا تو صدیقیت اور شہداء کے مقامات تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں, تم آگے بڑھو گے, ترقی کرو گے. اور اس میں جو بریک لگی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی. تو لو ہم تمہیں پردہ اٹھا کر دکھا دیں گے دنیا کی زندگی ہے کیا. لعبوں و لہبوں و زینتوں و تفاخروں بینکوں و تکاثروں فی الاموال و الاولاد, جامع ترین آیت قرآن مجید کی ہے. اس سورہ مبارکہ میں بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جو جن کی کوئی نظیر پورے قرآن میں موجود نہیں ہے. یہ مضامین ٹکڑے ٹکڑے ہو کر علیحدہ علیحدہ آپ کو مل جائیں گے, لیکن اس طرح یکجا ہو کر اس نظم کے ساتھ کہیں نہیں ملے. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سورت آج کے مسلمان کے لیے تیر بہدف ہے تو یہی سورت ہے, اور اس کے زہر کا تریاق اگر ہے تو یہی سورت ہے. بہرحال دکھا دیا, دنیا کوئی چکروں میں سے ہو کر گزر جائے گی. لامحالہ آخرت کا معاملہ ہے اصل. وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان, وہ تو دو ٹوک ہو جائے گی بات, یا پھر عذاب ہوگا اور یا پھر اللہ کی مغفرت ہوگی. اب فیصلہ تیرا, تیرے ہاتھوں میں ہے, تن یا دھن, ایک میں سے ایک کا جو ہے تمہیں فیصلہ کرنا ہے. من یا تن, تن یا من, من کا فیصلہ کرنا ہے تو پھر روح اور روحانیت اور اسلام اور ایمان اور احسان اور انفاق اور جہاد اور قتال کے راستے پر بڑھو. تن کا راستہ ہے تو ٹھیک ہے, دنیا کے لیے جو بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہو جاری رکھو, اب پکارا جا رہا ہے. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض, یہ مسابقت جو ہے باب مفعلہ, دوڑو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. اس سے پہلے ہم سورہ زاریات میں دو دفعہ پڑھ چکے ہیں, ففروا الى اللہ, ففروا الى اللہ, اللہ کی طرف دوڑو, اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو. یہاں فرمایا سابقوا, مسابقت کرو, ایک دوسرے سے آگے نکلو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کا پھیلاؤ ہے آسمان اور زمین جتنا. عدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ, وہ تیار کی گئی ہے, بنا سنوار کر اچھی طرح اس کو فرنش کیا گیا ہے جن کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اور یہ اللہ کا فضل ہوگا, وہ دے گا جس کو چاہے گا. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. البتہ اس میں یہ ہے کہ ذرا ایک اور جو ڈر آتا ہے کہ اس راستے میں خطرات ہیں, تکالیف ہیں, مصیبتیں ہیں, ایمان کے راستے پر آتے تو آزمائشیں ہیں. مکے میں صحابہ کیسے ستائے گئے, کیسی کیسی تکلیفیں آئیں, پھر مدینے میں جنگ کے دوران کتنے صحابہ شہید ہو گئے, کتنوں کو ویسے ہی لے جا کر دھوکے سے ختم کر دیا گیا وزیر میں اور میرے معاونہ پر. یہ تو ہوتا ہے, خطرات تو ہیں, تو اس خطرے کا ازالہ جو ہے اس کو کیا گیا ہے. ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم, نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت, کوئی تکلیف جس صورتحال پیش نہیں آ سکتی, نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں. زمین میں یہ کہ زلزلہ آ جائے, سیلاب آ جائے, تمہاری جانوں میں بخار آ گیا, تیلی ہو گئی, یا کوئی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی, کوئی ہڈی جو ہے فریکچر ہو گئی. الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, لیکن یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. اللہ کے علم میں تو ہے, مجھے اگر کل خدا نہ خواستہ کسی حادثے سے اگر مجھے وہ دو چار ہونا ہے تو اللہ کے علم میں تو ہے, پہلے سے موجود ہے. اللہ کے علم کی کتاب میں ہر شے لکھی ہوئی درج ہے. فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذالک علی اللہ یسیر, یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے, تمہارے لیے مشکل ہے. تمہارے علم کا درج اتنا سا ہے, تمہیں تو بس تھوڑا سا علم حاصل ہے اپنے چاروں طرف کا, اپنے قدموں تلے کی چیز اوقات جو ہے ناچ تلے کی چیز بھی نظر نہیں آتی. اللہ کا علم تو محیط ہے کل کو, ماں کانا کو بھی, ماں یکون کو بھی, کل اور آنے واحد تو محیط ہے. یہ پہلا پاسو اللہ ما فاتک, تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تم سے چھوٹ جائے. کوئی موقع تھا, ہاتھ سے نکل گیا, بیٹھے ہوئے افسوس کے اندر, بڑا سنہری موقع تھا, کیا کروں, نکل گیا ہاتھ سے, نہیں مت کیا کرو. یہ اللہ اگر نکلا ہے ہاتھ سے تو اس لیے نکلا ہے کہ اللہ کو اس کا نکلنا ہی پسند تھا, اور اللہ کو اگر اس کا نکلنا پسند تھا تو یقیناً اس میں کوئی خیر ہے تمہارے لیے. تم نہیں جانتے, تم تو فوری نتیجے کو دیکھتے ہو. اصا ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو ذرا حالانکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، وعصا ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو. تم تو نہیں جانتے، اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم نہیں جانتے. اس اعتبار سے لکھے لا تعصوا علی ما فاتکم، ٹھیک ہے اپنی سے کوشش کرو، اس کے بعد بھی کوئی چیز ہاتھ سے نکل گئی ٹھیک ہے، اللہ کو یہی منظور تھا. بندہ مومن کے لیے کوئی تعصب کا مقام نہیں ہے، ٹھیک ہے اللہ کو ایسی منظور تھا مجھے قبول ہے. کہ ہر کے ساتھ یہ ماریخ اہل الطافت، میرے پیالے میں، میرے ساغر میں، میرے کپ میں جو کچھ میرے رب نے ڈال دیا وہی مجھے غنیمت ہے، بہت اچھا ہے، اہل اس کا الطاف ہے. بلا تفرح میں ماں آتا ہوں، اور جو اللہ دے دیا کرے تمہیں اس پر اترایا مت کرو، پھولے نہ سما رہے نہیں، کیونکہ جو بھی تمہیں دے دیا گیا ہے، یہ میں اب اکاؤنٹنٹس کی لینگویج بول رہا ہوں، وہ لائبلٹی ہے، ایسٹ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں ایسٹ ہے جو ہمیں دولت مل گئی ایسٹ بڑھ گئے، نہیں بھائی اتنا ہی حساب سخت ہو جائے گا اللہ کے ہاں. جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے دولت اتنا ہی حساب ہوگا، زیادہ سخت نہیں. یہ جو انکم ٹیکس والوں سے پوچھئے نا، جن کا کوئی تھوڑا موٹا دھندا ہے ان کے لیے کیا معاملہ مشکل ہے، لیکن جن معاملوں جن کے لمبے چوڑے کاروبار ہیں تو ان کی جان پر بنی ہوتی ہے انکم ٹیکس کا موسم جو زمانے میں آیا ہوتا ہے. تو یہ تو بڑا معمولی سا حساب کتاب ہے، یا تو رشوت بھی چلتی ہے اور وہ آئی پی او بھی جو ہے وہ خریدے جا سکتے ہیں اور بھی سب کچھ ہو سکتا ہے، وہاں کیا ہوگا، پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا، کہاں سے کمایا، حلال سے یا حرام سے، اور کہاں خرچ کیا، علل و تللوں میں اور عیاشیوں میں یا ادائے حقوق میں اللہ کے دین کے لیے یا غرباء اور مساکین کے لیے، بتاؤ لاؤ حساب کتاب. تو جو مل جائے وہ ایسٹ نہیں ہے، وہ لائبلٹی ہے. اکاؤنٹ کی اصطلاح میں جو کیپیٹل ہوتا ہے کسی بزنس میں، وہ لائبلٹی کے کھاتے میں آتا ہے، وہ ایسٹ کے کھاتے میں نہیں آتا. کہ اتنا اس کا سرمایہ تھا تو اب ثابت کرنا ہوگا تم نے کیا کمایا اس میں، اس کے حوالے سے تو یہ تو لائبلٹی ہے، ناٹ این ایسٹ. کہ کاسو علام فاتکم، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، نکل جائے، جاتی رہے، اور اترایا نہ کرو اس چیز پر کہ جو اللہ تمہیں دے دے. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں آتے ہیں اترانے والے اور بڑائی مارنے والے. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں. بھائی دیکھو تم نے تو دونوں ہاتھ اپنے کھول دیے ہیں، اللہ کے بندے سوچو، اپنے مستقبل کی بھی فکر کیا کرو، تمہارے اپنے بچے ہیں ابھی ان کی تعلیم ہے، تمہاری بیٹیاں ہیں ان کے ہاتھ تم نے پیلے کرنے ہیں، یہ ذرا سمل سمل کر چلو، بچا بچا کے اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ. یہ سارے مشورے دینے والے کون ہوں گے، جو خود بخیل ہوتے ہیں. مبادہ دوسرے ان سے کہہ دیں گے تم کیوں نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، وہ پری ایمپٹ کر دیتے ہیں کہ ہم تو تمہیں بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، اس میں جو مسئلہ ہے دیکھو. فمن یتولى، اور جو کوئی منہ موڑ لے، فإن الله هو الغني الحميد، تو یقینا اللہ تعالیٰ الغنی ہے الحمید ہے، غنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے تم سے کہ مجھے قرض دو، اقرضوا، اقرضوا اللہ قرض حسنا، اللہ کو قرض حسنا دو. تم یہ اللہ کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کو احتیاج ہے کوئی؟ اللہ کو کیا واقعی کوئی قرض کی ضرورت ہے؟ یہ تو تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے، تمہاری قدر افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہا ہے کہ ہمیں قرض دو. ورنہ یہ کہ در حقیقت اللہ تو غنی ہے، هو الغنی الحمید ہے، اپنی ذات میں خود فتوح صفات ہے. اب جو آیت آ رہی ہے نمبر 24 25، نمبر 25 آیت سورہ حدید کی، یہ میرے نزدیک قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے. بلکہ ایک اعتبار سے میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں ثقیل، لیکن مجھے اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے، انقلاب کے نظریے پر یہ قرآن مجید کی اوریاں ترین آیت ہے. انقلاب کے لیے خوریزی بھی، یہ کوئی کہنا ٹھیک ہے، یہ تو ظاہر بات ہے انقلاب کو بھی خوریزی کے بغیر آتا ہی نہیں. کیا فرانس کا انقلاب خوریزی کے بغیر آ گیا تھا؟ کیا روس کا انقلاب خوریزی کے بغیر آیا تھا؟ کیا ایران کا انقلاب خوریزی کے بغیر آیا تھا؟ کیا امریکہ کا انقلاب خوریزی کے بغیر آیا تھا؟ سول وار لڑی تھی انہوں نے، تب کہیں جا کر یہ نظام بنا ہے، کتنے مارے گئے تھے امریکہ، اس کے بغیر نہیں ہوتا. لیکن کہے گا کوئی نہیں اپنی زبان سے، لیکن اللہ لا یستحی من الحق، اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے. تو اس کی سب سے بڑی مثال یہ آیت ہے. اب اس کے ایک ایک حرف کو سنیے، سمجھیے، ہرز جان بنائیے، اپنی سوچ کا جز میں لائن پک بنا لیجیے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، روشن چیزوں کے ساتھ. روشن چیزیں دو ہیں، ایک تو بینات معجزات، اور ایک بینات جو تعلیمات جو کہ فطرت انسانی کے نزدیک بالکل معروف ہیں، فطری تعلیمات. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین فطرت ہے. ذالک الدین القیم. تو ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ، اور ہم نے اتارا ان کے ساتھ دو چیزوں کو، الکتاب والمیزان. کتاب اتاری، قانون اتارا، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ وراثت میں بیٹے کا حق ہے، یہ بیٹی کا حق ہے، یہ بیوی کا حق ہے، یہ باپ کا حق ہے، یہ ماں کا حق ہے. اس میزان میں تلیں گے تمام حقوق. اور یہ سب کچھ کیوں کیا؟ واٹ فار؟ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی؟ نہیں. لو یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اصل مقصد تو یہ ہے. کیا کتاب اس لیے نازل کی گئی؟ ختم قرآن کر لیا کرو، اللہ اللہ خیر کر لیا بس. کیا قرآن اصلا اس لیے نازل ہوا ہے کہ حفظ کر لیا کرو بس، مقصد پورا ہو گیا؟ کیا قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ تفسیر لکھ دو بس، حق ادا ہو گیا؟ کیا قرآن اس لیے نازل کیا گیا اس کے کسی موضوع کے اوپر تھیسس لکھ کے پی ایچ ڈی کر دو؟ نہیں بھائی، نہیں. اس کے حقوق ابتدائی بھی، اسے مانو جیسا کہ ماننے کا حق ہے، اسے پڑھو جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، اسے سمجھو جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، پھر اس پر عمل کرو. اور عمل انفرادی سطح پر نہ کرو، اسے قائم کرو، اسے نافذ کرو. اگر یہ نہیں کرتے ہو تو نزول قرآن کا مقصد فوت ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہی آیتیں ہم سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے نبی کہہ دیجئے، اے کتاب والو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارے پاؤں تلے زمین نہیں ہے، ہم سے مخاطب ہو کر دعا کرنے کا تمہارا منہ نہیں ہے جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو، اور جو کچھ بھی ہم نے نازل کیا ہے تم پر. قائم کرو، اس لیے کہ تورات نازل کی گئی. یہی وہ اقامت الدین کا موضوع تھا. اسی لیے سورہ شورا ہی وہ واحد ہے، یا یہ سورہ حدید یا سورہ شورا، مکی قرآن میں وہ، مدنی میں یہ، جس میں یہ کتاب اور میزان یہ دونوں جڑ کر آئے ہیں. سورہ شورا میں بھی آیت نمبر 17، اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان بالحق، اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان، یہ وہاں بھی آیا ہے. وما یدریک لعل الساعۃ قریب. تو اصل بات کیا ہے؟ اقامت دین، ان اقیم الدین. اقامت دین کہہ لو، اقامت قرآن کہہ لو، ایک ہی بات ہے. حکومت الہیہ کہہ لو، نظام خلافت کہہ لو، جو چاہو کہہ لو. کال دی روز بائی اینی نیم، اٹ ول اسمیل ایز سویٹ. گنتے جائیں گے. اظہار دین الحق علی الدین کلہ، دین کو غالب کر دینا. یہ سورہ فتح میں پڑھا ہے کہ نہیں؟ ہم نے اپنے رسول کو کیوں بھیجا؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلہ، غالب کرے. اور یہی ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے. تو اظہار دین الحق علی الدین کلہ ہی کہہ لیجیے. یکون الدین کلہ للہ، دین پورا اللہ کے لیے ہو جائے. ان اقیم الدین کہہ لیجیے، یا لیقوم الناس بالقسط. اور سورہ شورا میں یہ بھی الفاظ آئے تھے، وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ، میں تمہارے ماں بہن عادل کے لیے بھیجا گیا ہوں. وہ عادل کا نظام قائم کرنا ہے. اچھا، عادل کا نظام جو قائم ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے ظلم کا نظام ہے. ظلم کے نظام کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اپنے حق سے زیادہ لے رہا ہے اور کوئی حق سے محروم ہے، یہی ہوگا نا. آپ اگر عدل قائم کرنا چاہیں گے، جو حق سے زیادہ دے رہے ہیں ظالم، وہ گوارا کریں گے اسے؟ دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ. اس ریزسٹنس کو ختم کرنے کے لیے وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا. فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے، اس کا اسلحہ بنتا ہے، اسے تلواریں اور نیزے بنتے. وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ اور فائدے بھی ہیں، کوئی توا، کوئی ٹھکنی، کوئی چمٹا، کوئی پرات، وہ بھی لوہے سے بن جاتی ہے، لیکن لوہا اصل میں تو اللہ نے اتارا ہے تلوار اور نیزے اور ڈھال کے لیے. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو لوہے کی طاقت ہاتھ میں لے کر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ کی مدد سے کیا مانی ہے؟ اللہ کو اس کائنات کا نظام چلانے میں آپ کی مدد ضرورت ہے؟ اس کائنات کو تھامنے میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے؟ تو الحی القیوم ہے. ہاں اس دنیا میں اللہ کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر میں فساد ہے، بغاوت ہے. جتنی بغاوت آج دنیا میں اللہ کے خلاف ہے کبھی نہیں تھی. کیوں؟ آج پوری دنیا کے اندر جو موسٹ پاپولر کانسیپٹ ہے وہ پاپولر سوورنٹی، حاکمیت عوام کی ہے. پہلے کوئی ایک بدبخت ہوتا تھا جو کہتا تھا میں خدا ہوں، کوئی نمرود، کوئی فرعون، اور آج تمام عوام جو ہے خدا ہے. وی آر سوورن، یہ حکومت ہماری ہے، ہم قانون بنائیں گے جو چاہیں گے، ہمارے نمائندے. 51% ووٹ ہو گیا، قانون بن جائے گا، جو چاہے تم بھی ہو. حرام کو حلال کر دیں، حلال کو حرام کر دیں، اختیار ہے، مطلب ہے. اتنی بڑی یونیورسل بغاوت کبھی دنیا میں نہیں ہوئی، کبھی نہیں ہوئی. نہ اس طرح کا ہم عزیز نظام دنیا میں پہلے کبھی قائم تھا. پورے گلوب کے اوپر ایک ہی نظام قائم ہے اس وقت، اور وہ ہیومن سوورنٹی، انسانی حاکمیت. اس کو آپ ختم کرنا چاہیں گے تو کوئی آسانی سے کرنے دے گا؟ آج یہ سارا جو بش صاحب نے شور مچا رکھا ہے، ہماری تہذیب کو خطرہ ہے، ہماری تہذیب کو خطرہ ہے. کیا ہے تہذیب؟ ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کیا ہے؟ سوورنٹی آف دی پیپل. دوسری تہذیب ہماری کیا ہے؟ کیپیٹلسٹک نظام، سود پر مبنی اور جوئے پر مبنی نظام. سود اور جوا اس کے اندر ہے، وہ پیبلس ہے. سماجی نظام فحاشی، اڑیانی، بدماشی، بغیر شادی کے بندھن کی اولاد ہو رہی ہے، ون پیرنٹ فیملی ہے، خاندان کا وجود ختم ہو رہا ہے. یہ ان کی تہذیب ہے. وہ کہتے ہیں ہماری تہذیب کو خطرہ ہو گیا، اب سولیزیشن ہیز بن تھریٹنڈ. اب پوری دنیا جو ہے اس وقت لنگر لگوتا کس رہی ہے. اسلام کا جو بچا کچھ ایسا تھوڑا سا حصہ باقی ہے، کچھ فیملی نظام تھوڑا سا ہے، کچھ قسمت و عفت کے کوئی کچھ نہ کچھ تصورات ہیں، ابھی ہیں عالم اسلام میں، ہیں کسی نبی میں، ہیں کوئی ماں باپ کی عزت اور خدمت کا جذبہ بھی موجود ہے، کوئی شوہر اور بیوی کے درمیان باہمی اعتماد اور وفاداری ایک دوسرے کے ساتھ، اس کا بھی کچھ نہ کچھ جوہر موجود ہے. اس کو ختم کرنے کے درد ہیں، اور بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے. دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہ آیت ہے، یاد کر دیجئے اس کا ایک ایک لفظ، یاد کیجئے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو. اور ہم پڑھ آئے ہیں، ذرا یاد کر لیجئے. سب سے پہلے اللہ خود قائم بالقسط ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ تو وولو العلم قائم بالقسط. سورہ آل عمران میں پڑھی تھی نا آیت، سورہ نساء میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے میرے امام، پوری طاقت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قبر کس لو. اور پھر سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، عدل و انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. یہاں وہی ہے، ہم نے اتاری اسی لیے کتاب. کتاب کا اتنی اتاری، سونے کے تار سے اس کو لکھ دو، بڑا کام ہو گیا. قرآن کا لکھا ہوا سنا قرآن شریف، میں نے تو آج تک دیکھا بھی نہیں. آ گیا کہتے منو سے اس کا بدن چند ان مانس، उसमें जो तो सोने का तार लगा हुआ है, पूरा कुरान सोने के तार से लिखा हुआ, इसलिए उतारा था। हुजूर के पास तो इस तरह का कुरान भी नहीं था, कोई यकजा मुजल्लद सूरत में कुरान था? साहबा के पास था, कुरान सीनों में था, कुरान दिलों में था, कुरान उनकी सीरत में था, उनके किरदार में था, उनकी शख्सियतों में था। لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب۔ اب سوچ لیجئے، آپ کے دل میں اب بھی اگر یہ آرزو نہیں ابھرتی کہ اللہ مجھے بھی شامل کر دے ان لوگوں میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ گواہ دے، ہاں میرا یہ بندہ جو کچھ اس کے بس میں تھا، جو کچھ اس کے پاس تھا، اس نے میرے دین کے لیے لگا دیا تھا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ ان اللہ قوی عزیز، ایسے اللہ تعالیٰ خود قوی ہے، خود عزیز ہے، زبردست ہے، آن واحد میں باطل کو ختم کر دے۔ لیکن تمہارے بارے میں کیسے معلوم ہوگا کہ تمہاری کتنی وفاداری ہے، تم کتنے اللہ کے ساتھ واقعتاً محبت کرنے والے ہو، تم کیا کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر سکتے ہو، ہو یہ کیسے معلوم ہوگا اگر یہ قربانی کے مواقع نہ ہو۔ اب ایک ایسا رکوع ہے سورہ مبارکہ کا، وہ ایک اینٹی کلائمیکس کی حیثیت رکھتا ہے، ایک دوسرا رخ ہے۔ جب قرآن بار بار کہتا ہے، اور اس سورت میں بھی ہم نے پڑھا، ومن حیات دنیا اللہ متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے، کھیل کود کے سوا کچھ نہیں، ٹھیک ہے، سورہ عنکبوت میں بھی پڑھا، ومن حیات دنیا اللہ لہو و لعب وان دار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ نہیں، اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے۔ اس کا ایک غلط نتیجہ بھی دنیا میں نکلا ہے۔ اچھا تو دنیا کو چھوڑ دو، ترک دنیا، رہبانیت، جاؤ شادی وادی کوئی نہ کرنا، کوئی گھر گرہستی کے چکر میں نہ پڑنا، سو قسم کی مشکلات، سو قسم کے پرابلمس پیدا ہو جائیں گے۔ کہاں ایک پیٹ کا بھرنا ہے، بھرنا بھی ضروری نہیں ہے، تھوڑا سا بھی مل جائے تو گزارا ہو جاتا ہے۔ کہاں دس پیٹ لگ گئے آپ کے ساتھ، اب تو آپ دن رات جو ہے اسی کام میں لگے رہیں گے۔ لہذا ترک دنیا، رہبانیت، یہ ہے دوسرا غلط نتیجہ۔ اسلام یہ نہیں چاہتا، اسلام کہتا ہے اس دنیا میں رہ کر دنیا کو ٹھیک کرو۔ رہبانیت والے تو دنیا چھوڑ کے نکل گئے، غاروں میں چلے گئے، پہاڑوں پہ چلے گئے، دنیا رہ گئی شریروں کے لیے، بدماشوں کے لیے، ظالموں کے لیے، وہ اور کھل کھیلیں گے، اور بدماشیاں کریں گے، اور غریبوں کا خون چوسیں گے، بھلے لوگ تو چلے گئے دنیا چھوڑ کر۔ نہیں، کہتے رہو یہاں، دنیا میں رہو، دنیا میں رہو کس شان کے ساتھ، کہ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، دنیا میں رہ رہا ہوں، دنیا کا طالب نہیں ہوں، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، تن من دھن لگا دینا ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس دنیا کو بدلو، انقلاب لاؤ، اللہ کی حکومت قائم کرو، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہی رحمانیت ہے اسلام کی۔ اس میں قربانیاں دینی ہوں گی، اس میں مصائب جھیلنے ہوں گے، اس میں برداشت کرنا ہوگا، اس میں فقر و فاقہ بھی آئے گا، یہ رحمانیت جائز ہے، لیکن ترک دنیا والی رحمانیت جائز نہیں ہے۔ یہ معاملہ ہمارے یہاں انبیاء کی تاریخ میں یہ حادثہ ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروں کے ساتھ۔ ایک تو غلو جو تھا ان کے ہاں، ان کے مزاج میں غلو تھا، بہت محبت اور عقیدت کا غلو تھا، جس نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنوا دیا، توحید کا بیڑا غرق ہو گیا، تشریف۔ اور ایک غلو یہ جو ہوا دنیا کا ترک کر دینے کا، اس کی بنا پر رہبانیت ایجاد کر لی۔ تو ہسٹری آف کرسچن مونیسٹسزم جو ہے، یہ ایک بڑا موضوع ہے، عیسائی رہبانیت کی تاریخ۔ بظاہر تو یہ ہے کہ شادی نہیں کی ہے، راہب رہتے ہیں، راہبائیں رہتی ہیں، ان کے ناجائز تعلقات سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے قبرستان کے قبرستان تہخانوں میں بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی کسی اور نے نہیں لکھا ہے، خود یورپینز نے لکھی ہے یہ چیزیں، ہسٹری آف کرسچن مونیسٹسزم، یہ فطرت کے خلاف ہے اصل میں۔ اسی لیے قرآن میں، حدیث میں جو آتا ہے، ان نکاح بن سنتی، ہر نکاح کے خطبے میں آپ یہ سنتے ہیں کہ نہیں؟ تو اب اس کے لیے فرمایا گیا کہ بات شروع کی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے ہی بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ان دونوں کی ذریت اور اولاد ہی میں ہم نے نبوت اور کتاب رکھ دی، حضرت نوح کے بعد حضرت نوح کی اولاد میں، اور وہ تینوں بیٹوں کے اندر ہو سکتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے بعد صرف سامی النسل کے اندر، صرف حضرت ابراہیم کی نسل میں، فَمِنْهُمْ مُحْتَدٍ، تو ان میں سے بہت سے لوگ جو تھے ان کے ماننے والوں میں سے وہ ہدایت پر بھی تھے، بَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ فاسقوں پر مشتمل ہو گئی، یعنی ان کی اولاد کی، ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے ان کے نقش پا پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو، ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، اپنے رسولوں کو اٹھایا، وقفینا بعیسیٰ ابن مریم، اور بالآخر اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو، وآتیناہ الانجیل، اور اسے ہم نے انجیل عطا کی، اب یہ ساری داستان کس لیے آ رہی ہے؟ یہ تمہید، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة، اور جن لوگوں نے کہ عیسیٰ کی پیروی کری ان کے دلوں میں ہم نے رأفت اور رحمت، نرمی اور شفقت اور رقت، یہ خاص اوصاف پیدا کر دیے، ورحمانیت ابتدعوها، اور رحمانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کر لی، ما کتبناها علیہم، ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی تھی، رحمانیت کی نسبت حضرت عیسیٰ کی طرف نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ان کے جو ماننے والے تھے انہوں نے بعد میں ایجاد کی ہے، رحمانیت ادیب پیدا ہوا، یہ بدعت کا لفظ آ گیا یہاں پر، انہوں نے نئی ایجاد کر لی، ما کتبناها علیہم، ہم نے یہ نہیں لکھی تھی ان پر، الا ابتغاء رضوان اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے، اس کے دو معنی ہیں، یا تو یہ کہ انہوں نے جو یہ اختیار کی تھی رحمانیت، وہ نیک نیتی سے کی تھی، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی تھی، اور ایک یہ معنی کہ اللہ نے تو ان پر فرض کیا تھا کہ میری رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ دنیا کو چھوڑ دو، دنیا میں رہو، میں نے جس کا جو حق معین کیا ہے دو، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے دوستوں کے تم پر حقوق ہیں، حقوق ادا کرو، دنیا میں رہو، جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو ادا کرو، جو پڑوسی کا حق ہے پڑوسی کو ادا کرو، جو والدین کے حقوق ہے والدین کو ادا کرو، جو بیوی کے اور بچوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرو، لیکن یہ رحمانیت ہم نے نہیں سکھائی، ہم نے چاہا تھا صرف ہماری رضا جو ہی حاصل کرے، ہماری رضا حاصل کرے، ہمارا حق کا رعایت، پھر وہ اس کی پابندی نہیں کر سکے جیسے کہ کرنی چاہیے تھی، ظاہر بات ہے خلاف فطرت کام ہے، یہ فیصلہ ایک دفعہ کر لینا تو آسان ہے کہ میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا، لیکن یہ نفس تو لگا ہوا انسان کے ساتھ، یہ شہوت تو آخر لگی ہوئی ہے، یہ انسان کی فرشت کے اندر ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، اسی سے تو نسل چلتی ہے، یہ نہ ہو تو یہ دنیا کا یہ رونق کہاں رہے، لہذا اس کے اوپر فیصلہ کر لینا آسان، قائم رہنا بہت مشکل، وہ بلام بن باورہ کا ہم نے سورہ اعراف کے اندر قصہ پڑھا، صرف ایک عورت کے چکر میں پھنس کر وہ صاحب کرامت بزرگ جو ہے اور وہ جہنمی ہو گیا، تو انسان جو ہے کسی بھی وقت جو ہے کسی بھی اس میں ملوث ہو جائے، تو سارا دین نکل گیا اسی راستے سے، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة، رحمانیت ابھی ابتدعوها، رحمانیت کی انہوں نے بدعت رائج کر لی، ایجاد کر لی، ما کتبناها علیہم، ہم نے نہیں لکھی تھی ان پر، فرض نہیں کی تھی ان پر، الا ابتغاء رضوان اللہ، اگرچہ انہوں نے کی تھی اللہ کی رضا جوئی کے لیے، یا یہ کہ ہم نے فرض کیا تھا صرف یہ کہ اللہ کی رضا حاصل کرے، فما راؤها حق رعایتها، پھر وہ اس کی پابندی بھی نہیں کر سکے جیسے کہ اس کی پابندی کرنے کا حق تھا، فآتینا الذین آمنوا منہم، تو جن میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہم نے ان کا اجر ان کو عطا کر دیا، اجرہم وکثیر منہم فاسقون، ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں. حضور کی بعثت کے وقت تک ایسے راہب موجود تھے جو واقعی نیک تھے اور واقعی اپنے عہد کے اوپر پکے تھے. بحیرہ راہب نے پہچانا ہے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی عیسائی تھا. بچپن میں حضور گئے ہیں ابو طالب کے ساتھ، چچا کے ساتھ، ایک سفر پر تجارتی قافلے کے ساتھ، تو بحیرہ نے پہچان لیا اور کہا ابو طالب سے کہ ان کو حفاظت سے رکھنا، نہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی نے کوئی نقصان پہنچا ہے. وہ چونکہ عیسائی تھا اسے معلوم تھا یہودی تو حق کے دشمن تھے، وہ حضرت عیسیٰ کے بھی دشمن تھے، سوری پر چڑھوا کے دم لیا. یہ دوسری بات ہے، اللہ نے کیا کیا، اللہ نے کیسے ان کو اٹھایا اور بچایا، یہ دوسری بات ہے. اسی طرح ایک عیسائی راہب تھا جس نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستہ دکھایا تھا، جنوب کی طرف جاؤ کھجوروں کی سرزمین میں، میرا علم بتا رہا ہے کہ نبی آخر زمان کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، وہ ٹرائی اور لک، شاید تم ان کے قدموں میں پہنچ جاؤ. تو عیسائیوں میں اس وقت تک لوگ موجود تھے. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، اور پھر نجاشی کی مثال کیسی عمدہ ہے، سورہ مریم کی آیتیں سنی ہے اور سنتے ہی ایمان لے آیا کہ اس سے زیادہ حضرت عیسیٰ کی پوزیشن وہی ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، اس سے زیادہ تنکا بھر بھی زیادہ نہیں. اب اس کے بعد فرمایا، اس پوری بحث کو اب سمیٹا جا رہا ہے، سمرائز کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو. نمبر ایک، دین کی اصل روح اللہ کا تقوی، لیکن یہاں خاص طور پر فرمایا وہ آمنوا برسول ہی. اس کے کیا مانو، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ کیوں اس قدر زور دے کر کہا گیا؟ مکمل نمونہ تمہارے لیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مکمل نمونہ تمہارے لیے محمد ہے، عیسیٰ نہیں ہے. عیسیٰ نے تو شادی نہیں کی، یحییٰ نے شادی نہیں کی. تمہیں کرنی ہے پیروی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اعتدال صرف محمد کے ہاں نظر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں ہے اور نہیں ہے، دنیا میں ہے لیکن دل نہیں لگایا اس سے. مالی ولی دنیا، لوگوں میری تمہاری دنیا سے مجھے کیا سروکار. انما مثلی کراکب، میری مثال تو اس سوار کسی ہے. استظل تحت شجرت، جو تھوڑی دیر سستانے کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے. ثم راہ فترکہا، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. وہ جو درخت ہے اس کا گھر نہیں ہے، وہ منزل نہیں ہے. دنیا میرے لیے بس اتنی ہے جیسے درخت کے سائے میں کسی نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیا، بس. مالی ولی دنیا، مجھے کیا کروں گا، لیکن بھرپور زندگی گزاری ہے، 11 نکاح کیے ہیں، اس سے زیادہ بھرپور زندگی کیا ہوگی. اولاد ہے، 4 بیٹیاں، 4 بیٹیوں کے اپنے ہاتھوں رخصت کیا کہ نہیں کیا، 4 داماد تھے کہ نہیں تھے. حضرت 3 ہی تھے، اس لیے کہ حضرت عثمان کی زوجیت میں 2 بیٹیاں گئی ہیں، ذوالنورین ہیں، تو 3 ہی ہوئے، لیکن تھے تو صحیح. اس لیے تمہارے لیے رابطہ ہے محمد کا، اور یہی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی بات آپ سے کہتا ہوں، میری کتاب منہاج انقلاب نبوی لازمن پڑھیے، ضرور پڑھیے، ایک ایک حرف اس کا پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے. یہ کیوں ہم بھٹک رہے ہیں، کیوں ہم نے ابھی افغانستان میں اتنی بڑی مار کھا لی ہے؟ ہم منہاج محمدی پر نہیں چل رہے، طریقے محمدی اختیار نہیں کیا ہم نے، اور یہ کام نہیں ہو سکے گا. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اسی طریقے پر جس پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. تو آمنو بے رسول ہی. فکس یور مائکروسکوپ آن دی سیرہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بٹوین دی لائنز ریڈ کرو. ہاؤ ڈیڈ ہی پروسیڈ، ان کے سٹیجز کیا تھے، ان کی سٹرگل کے کن مراحل سے ہم پر گزرے ہیں، پہلے مرحلے میں کیا ہوا ہے، دوسرے میں کیا ہوا ہے. یہ کیوں تھا کہ 12 برس تک حکم یہ ہے کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں
اور تمہیں دہتے ہوئے انگاروں پر بھون دے زندہ تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. نو ریزنگ آف ہینڈس ایون ان سیلف ڈیفینس, سیلف ڈیفینس میں بھی نہیں. دیٹ واز دی آرڈر آف دی ڈے فار 12 لانگ ایئرس ایٹ مکہ. پھر وہی رسول حکم دے رہا, لڑو اب آگے بڑھو. اس سیرت کو, سیرت کے فلسفے کو, یہ مرحلے مرحلے کی بات ہے. ایک مرحلہ وہ تھا جو میں بیان کر چکا ہوں, سورہ حبیب سجدہ, وہ مرحلہ دعوت ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي احسن. اور ایک مرحلہ اقامت ہے, اس میں انتقام ہے, اس میں بدلہ ہے. والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون. اس پورے نقشے کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق پروسیڈ کرو گے, آگے بڑھو گے تو کامیابی ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ایمان لاؤ اور رکھو پختہ, گہرے سے گہرا اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. یوں تو تم کفلے نے مل رحمت ہی, وہ تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ, اور تمہیں نور عطا کر دے گا جس کی روشنی میں تم چل سکو گے. یہ سیرت النبی اور منہاج محمدی ایک نور ہے کہ اس کی روشنی میں پروسیڈ کر سکو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اور اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. تاکہ نہ سمجھے اہل کتاب کہ اب انہیں کوئی مقدرت حاصل نہیں ہے اللہ کے فضل پر. اکثر مفسرین نے یہاں پر لے اللہ میں لا جو ہے اس کو اضافی مانا ہے, بعض کے نزدیک نہیں, اضافی ماننے کی ضرورت نہیں ہے, اور میں دوسرے اعتبار سے ترجمہ کر رہا ہوں. تاکہ یہ نہ سمجھے اہل کتاب اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہے ان پر, اب بھی محمد کا دامن کشادہ ہے, آؤ اس کے نیچے. لیکن دامن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر رحمت خداوندی کا کوئی حساب نہیں ملے گا. آ جاؤ, آمنو میں رسول ہی, اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. اور یہ بھی فرمایا اہل کتاب میں سے جو بھی حضور پر ایمان لاتا اسے دوڑا اجر ملے گا. کیوں؟ پہلے وہ موسیٰ پر ایمان رکھتا تھا, آج محمد پر بھی ایمان رکھ لیا ہے. دوست جو تک ان کی فلاح میں رحمت ہی, تاکہ وہ مایوس نہ ہو, یہ نہ سمجھے کہ دروازہ بند ہو گیا ہے. اگرچہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی مخالفت کر کے سزا کے مستحق ہو چکے تھے, عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے 600 برس قبل, لیکن اللہ تعالی نے انہیں ایک مزید, جیسے آپ کہتے ہیں گریس مارکس جو ہیں, اللہ نے ان کو مزید دیا. اب بھی تمہارے لیے دامن کشادہ ہے اللہ کی رحمت کا. عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. یہ قرآن موجود ہے, آؤ اس کے سائے میں, آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عاطفت میں, تمہارے لیے اب بھی اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے. تو نہ سمجھے وہ کہ اب ان کے لیے کوئی امکان ہی نہیں رہا اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کا. وہ ان الفضل بید اللہ, اور یہ کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یوتی ہے میں یہ چاہ, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, البتہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر دیتا ہے. یوتی کل ذی فضل فضلہ, جو فضل کا حقدار ہوتا ہے اس کو اللہ فضل دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے.